ہمارے دین کی ایک اصطلاح ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور بڑی مظلوم اصطلاح ہے، اس کو ہر ایک نے اپنے اپنے پیمانوں کے مطابق مقید کر لیا. کچھ لوگ ہیں جو اس کو جو تصوف اور تزکیہ اور احسان کے راستے پر چل رہے ہیں وہ اس کو اس سے آگے بڑھنے دیتے ہی نہیں ہیں، اصل جہاد ہی اسے سمجھا جاتا اور سمجھتے ہیں بس یہ کر لیا یہ کافی، اور آگے کے مراحل ہیں وہ باطل کے سامنے کھڑا ہونا، باطل سے پنجہ آزمائی، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، اس کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کر. اور دوسری طرف وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ پھر پہلے کام کی طرف توجہ ہی نہیں. ایک بہت ہی جامع اصطلاح، اس کو ہم نے ٹکڑیوں میں بانٹ کر رکھ لیا. وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ گل نے، کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان. یہ جہاد کی داستان ہے جو بکھری ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل تشریف لا رہے ہیں عامر خان صاحب حلقہ کراچی جنوبی سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الحج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ موضوع بڑا گمبھیر ہے، چار حصوں میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے. سب سے پہلے موضوع کی اہمیت، اس حوالے سے جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ رفقاء گرامی کو یہ زبانی یاد ہوگی. پھر انشاءاللہ جہاد کے حوالے سے اس کے کچھ لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو سمجھیں گے. پھر تیسرے حصے میں اس کے کچھ مراحل پر انشاءاللہ تفصیلی بات کی جائے گی، اور آخر میں خاص طور پر تنظیم اسلامی جہاد کے کس مرحلے میں کس حد تک کام کر رہی ہے اس کا بھی کچھ جائزہ لیں گے. سب سے پہلے تو موضوع کی اہمیت کے حوالے سے قرآن حکیم کی سب سے تاکیدی آیت مبارکہ ہے جو تلاوت کی گئی. رب کائنات فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، جو بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی خوشخبری ہے اس آیت مبارکہ میں، رب کائنات فرماتا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے جہاد کا تمہیں حکم دیا، اس رب نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. ذرا اپنی حیثیت کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ دعوت و تبلیغ، اقامت دین کی جد و جہد، یہ در حقیقت بنیادی طور پر نبیوں اور رسولوں کا کام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور جب جانے لگے تو یہ فرض منصبی گویا ہمارے ذمے لگا کے گئے، جس کی تفسیر ابھی آپ کے سامنے آ چکی. تو انسان کبھی تنہائی میں اس بات پر صرف غور کریں کہ ان چنے ہوئے لوگوں میں اللہ پاک نے ہمیں بھی شامل فرمایا. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے اس حوالے سے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، کوئی کجی، کوئی دشواری کوئی نہیں، آسان دین عطا فرمایا. اور یہ جہاد کرنا کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی. اور جہاد کا اصل ہدف ذہن میں رہنا چاہیے، لیکون رسول شہیدا علیکم، یہ جہاد اس لیے کرو تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. وتقوموا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہی دے سکو. یہ ہے گویا اصل ہدف جہاد فی سبیل اللہ. اگر یہ کام کرنا ہے فاقیم الصلاۃ، تو اس کا آغاز ہوگا اپنی ذات سے، لہذا نماز قائم کرو. فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، زکاۃ ادا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی سے چمٹ جاؤ، مضبوطی سے گویا قرآن کو تھام لو. واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا اصل خوش پناہ ہے، کارساز ہے، مددگار ہے. کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین مولا. دوسری بات اس حوالے سے نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان حقیقی کا لازمی جزء ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان میں ایمان موجود ہو، حقیقی ایمان، اور اس کے عمل میں جہاد نہ ہو. ایمان اور جہاد لازم مضمون. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام. ثم لم يرتابوا، پھر وہ کسی قسم کے شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اللہ سے پھر دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر تیسری آیت جو میرے کتابچے میں موجود ہے لیکن میں صرف اشارہ کروں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 محبتوں کو ایک طرف رکھا اور 3 محبتوں کو ایک طرف رکھا، اور ایک گویا ترازو کے معنی اس کو رکھا کہ جائزہ لیں ہم سب کہ ہم کس پلے میں، کون سی محبتیں بالا تر ہیں. 8 محبتیں دنیاوی ادبار سے، قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی. یہ 8 محبتیں ایک طرف رکھ کے فرمایا اگر زیادہ محبوب تر ہیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. تو الفاظ کیا ہیں؟ اگر 8 محبتیں زیادہ محبوب تر ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو پھر دعا کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اس بدقسمتی سے محفوظ فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 محبتیں ایک طرف ہوں اور وہ بالا تر ہو جائیں اللہ سے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. اس جہاد کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو تین منزلیں یا تین مراحل ہیں جو بالکل واضح ہیں. الحمدللہ مجھ سے پہلے خورشید صاحب نے میرے لیے آسانی فرما دی کہ وہ دینی فرائض جو ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو گئے. پہلا دینی فریضہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بننا یا اس کی کوشش کرنا, جس کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی عبادت رب, جس کو رب نے انسان اور جنات کا مقصد تخلیق قرار دیا سورۃ الزاریات, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے زندگی بے بندگی شرمندگی, یہ گویا سب سے پہلے انسان کا مقصد تخلیق. لیکن یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے, انسان کے اس مقصد تخلیق کو حاصل کرنے میں رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہیں. لہذا لفظ جہاد پر اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ اور بات واضح ہوگی کہ لفظ جہاد جیم ہا دال سے جہد اس کا بنیادی, اس کے روٹ ورڈ باب مفعلہ میں جاہدہ یجاہدو مجاہدتن یا جہادن اس کا مصدر ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں کوشش سے کوشش کا ٹکرانا, جس کے لیے زیادہ بہتر ورڈ فارسی میں کش مکش, کشا کش, کشا کشیں خسو دریائیں, کشا کشیں خسو دریائیں دیدنی کوثر, الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. تو زیادہ بہتر ورڈ یہ کشمکش اور کشاکش ہے. اس کے لیے اگر مثال کے طور پر سمجھایا جائے تو رسہ کشی کا مقابلہ ہے, ٹگ آف وار. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹگ آف وار رسہ کشی کا مقابلہ میں فیصلہ کن شے طاقت ہوتی ہے, جبکہ یہ بات صحیح نہیں. رسہ کشی کے مقابلے میں دونوں طرف تقریباً برابر کے لوگ ہوتے ہیں. جیتا کون ہے؟ کیا طاقت محض اس مقابلے میں جیتنے کا ذریعہ ہے؟ تو آپ غور کیجئے, ایسا نہیں ہے. جیتتے وہ لوگ ہیں جو بہت منظم ہوں, اپنے امیر کی اطاعت پر ایک ساتھ طاقت لگائیں, تب وہ جیتتے ہیں. لہذا جہاد میں سب سے بڑی رکاوٹ, سب سے پہلی رکاوٹ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارا اپنا نفس. لہذا جہاد کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ نفس کے خلاف جہاد. اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا ای الجہاد افضل, کون سا جہاد افضل ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی, افضل الجہاد ان تجاہد نفسک و ہواک فی ذات اللہ. افضل جہاد یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کے لیے, اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو. اس حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ نفس جو ہے اس کی تین کیفیات کا تذکرہ کل آیا تھا, نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر یہ ہے جہاد کا بہترین ایک اسلوب یا طریقہ. خواہشات نفس اگر پوری طرح سے قابض ہیں تو یہ نفس امارہ, اور نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف ہی راغب کرتا ہے. سورہ یوسف کی آیت مبارکات کے ذہن میں آ گئی ہوگی, وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف ہی حکم دیتا, سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالی جس پر رحم فرما دے. اسی طرح اس مرحلے کا دوسرا جہاد یا دوسرا اس کا جو دوسری سطح ہے وہ کیا ہے؟ نفس اگر نفس امارہ ہو تو اس کی دوستی ہوتی ہے پھر شیطان سے, اور شیطان اسی نفس کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس وسوسہ اندازی کرتا. شیطان کے بارے میں رب کائنات نے بار بار یہ بات ہمیں توجہ دلائی, ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا. یہ شیطان تمہارا ایسا کھلا دشمن ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا بلکہ علام بغاوت اس نے اٹھائی اور قسم بھی کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اللہ کی ذات, اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر اس نے دعویٰ کیا فَبِعِزَّتِي کا لَأُوْضِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا. تو بہرحال نفس کو، نفس امارہ کو، نفس لوامہ اور مطمئنہ تک لے جانے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ، یہ شیطان مردود جو وسوسہ اندازی کرتا ہے. لہذا اس کے خلاف جہاد کیسے کریں؟ شیطان تو نظر ہی نہیں آتا، آپ کیا کریں؟ لطیفہ سنانا بات اچھی بات تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک مزاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ رمی کے وقت اگر شیطان مردود نظر آ جائے تو کیا حال ہو اس کا؟ نظر نہیں آتا تو لوگ صرف پتھر نہیں مارتے، جوتے مارتے ہیں، چھتریاں مارتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ گالیاں تک بکرے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر نظر آ جائے تو پھر کیفیت ہی دوسری ہو. ایسا دشمن جو نظر بھی نہ آ رہا ہو، اس کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہوئے تلوار، قرآن کی تلوار سے گائل کیا جا سکتا. اسی طرح تیسری شے جو اس مرحلے میں ہمارے سامنے رکاوٹ بنے گی، وہ باطل معاشرہ، ایسا معاشرہ جو ان نظریات کو، ان تصورات کو پروموٹ نہیں ہونے دے رہا. اور میں صرف توجہ دلاؤں گا، وقت محدود ہے، کہ صرف خاندان ہی نہیں، اب پورا کا پورا تعلیمی نظام بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. پوری سمجھداری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ تعلیمی نظام بنایا ہے. اور ایک اور بدقسمتی، درکش بدقسمتی ہے کہ اب اچھے خاصے تعلیم یافتہ سمجھدار لوگ، بلکہ دیندار لوگ بھی اس تعلیمی نظام کا حصہ بن چکے ہیں. یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اور ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. یہ ہے وہ تعلیمی نظام جو آج اس بگاڑ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح اور دیگر رسومات، شادی بیاہ کے موقع پر اور دیگر، لیکن آج اس معاشرے کے بگاڑ میں اس میڈیا کا اہم ترین رول ہے. تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، اور آج کل کون سا میڈیا ہے؟ شاید ہم سب بھی اسے ڈسے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت زہر ہمارے اندر بھی ہے. تو بہرحال پہلے مرحلے کے جہاد کے لیے یہ تین مرحلے ہیں، تین رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمیں دور کرنی ہیں. سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف کریں گے انشاءاللہ. نفس ماہم کم ترس فرعون نیز، لیکن اورا اون ایرا اون نیز. یہ جو میرا نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں، اس کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے پاس لشکر نہیں ہے تو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن خدا کو اور خدا کی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں. تو بہرحال اس مرحلے کے لیے جو ہمارے لیے مومن و معاون ہوگی، وہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے جلدی سے. نمبر ایک، عبادات. یہ جو مراسم عبودیت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہیں، یہ اس نفس ہی کے موزور گھوڑے کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، خاص طور پر نماز، ایک دن میں 5 مرتبہ، خاص طور پر فجر کی نماز، پھر رمضان کے روزے، اور اب روزے آئیں گے مئی جون میں، پھر مال کا خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، چاہے وہ زکات ہو یا انفاق ہو، اور ان سب کا ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو اگر کوئی پیکج ہے تو وہ حج ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ. یہ ذرائع ہیں اس جہاد کے لیے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ جہاد کا مطلب تو قتال فی سبیل اللہ ہے، یہ ہمیں کن چکروں میں لگا دیا، پہلے اپنے نفس کو مانجیں، پھر یہ کریں. تو یقیناً جہاد کا اعلیٰ ترین مرحلہ قتال فی سبیل اللہ ہے، جو انشاءاللہ آئے گا. لیکن کسی بھی عمارت کو بنانے کے لیے پہلے کبھی بھی تیسری منزل نہیں بنتی، میپ میں تو بن سکتی ہے لیکن فزیکلی تیسری منزل ہمیشہ آخر میں بنتی ہے، بلند ترین. لہذا جو لوگ، افراد یا جماعتیں تیسری منزل یعنی قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے تک پہنچنا چاہتی ہیں، اور ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں، یہ ابتدائی دو مرحلے انتہائی ہیں، ان کو سر کیے بغیر ممکن ہی نہیں کہ تیسرا مرحلہ آ سکے. لہذا جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا مرحلہ جیسے کہ بات آئی دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس حوالے سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دعوت اللہ کے تین لیولز بیان فرمائے. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ العزیز، لیکن کیسے؟ کیا لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں سارے کے سارے؟ کیا سارے لوگوں کی ذہنی سطح ایک جیسی ہوتی ہے؟ ہر انسان اللہ پاک نے مختلف پیدا کیا، الناس کل معادن، انسان تو معدنیات کی طرح ہے. لہذا انسانوں کو دعوت اللہ کے لیے جو جہاد کرنا ہے اس کے لیے تین لیولز اللہ پاک نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں بیان کی. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر تنظیم اسلامی کے رفقا کو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، کیونکہ الحمدللہ ہم پہلے دوسرے مرحلے کا یہ جو جہاد کر رہے ہیں، اس سطح پر کیا جہاد کے عملی تقاضے ہیں. سنیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین وعظ و نصیحت کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کریں، جھگڑا کریں، مناظرہ کریں، آرگومنٹ کریں. باللتی ہی احسن، لیکن اس طریقے سے جو بڑا بہترین ہو. دعوت اللہ کے مرحلے میں الحمدللہ یہ تینوں سطح پر ہمیں جہاد کرنا، معاشرے کے ذہین ترین لوگ. معاشرے کے ذہین ترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، حکمت سے، دانائی سے، وزڈم سے لوگوں کو بلانا ہے تو ذہین ترین لوگ ہوتے کون ہیں؟ معاشرے کا ذہین ترین طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہو. آج انگلینڈ چلے جائیے، رشیا چلے جائیے، ذہین ترین، ہائیلی پینڈ، ہائیلی ریسپیکٹڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، کریکٹر بلڈر ہوتے ہیں. اگر ایسے ذہین طبقے کو اللہ کے دین کی طرف بلا دیا جائے قرآن کے ذریعے، تو اب ان کے ہاتھ میں نئی نسل ہے، نیو جنریشن، آنے والی نسل ان کے ہاتھ میں ہے. ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے تھاٹس کو اگر پیوریفائی کر دیا جائے قرآن کے ذریعے، تو گویا ہماری نئی نسل انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی. بہرحال یہ بھی المیہ ہی ہے کہ آج تعلیمی نظام کا جو بیڑا غرق ہوا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے اساتذہ کا کردار ہے. اسی طرح بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹس جو نظر ہی نہیں آتے، اصل کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو ملکوں کو چلانے والے، نظام کو چلانے والے، اصل طبقہ بیوروکریسی کا ہوتا. لہذا ایسے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر، دین کا پیغام پہنچا کر، اخلاص کے ساتھ اگر ان کو دین کی طرف لائیں، تو نظام میں اگر کوئی تبدیلی برپا ہوگی تو سب سے اہم ترین کردار ادا کرنے والے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سیاستدان، پھر انجینئر، ڈاکٹر، لائر. یہ پوری ایک سیریز ہے جن کو ہم پڑھے لکھے لوگ آج کے معاشرے میں کہتے ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ اس وقت کرنے کا کام. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی الحمدللہ جو کام کر رہی ہے، اس کا اولین ہدف یہی پڑھے لکھے لوگ ہیں. الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے کے سمجھدار لوگ تنظیم اسلامی کے رفقا اور رفیقات پر مبنی ہیں. دوسری سطح والموعظۃ الحسنہ، وعظ و نصیحت کے ذریعے عوام الناس. یہ جو ذہین طبقہ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پورے جسم میں دماغ ہوتا ہے، برین. کسی کا دماغ آپ کنٹرول کر لیجئے، پورا جسم آپ کے قبضے میں. اسی طرح عوام الناس، جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہیں، وہ ہمارے دماغ کے ماتحت ہیں. عوام الناس تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور بڑی محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے عوام الناس تک اگر بات پہنچائی جائے تو الحمدللہ یہ معاشرہ مردار نہیں ہے. ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی، کیا ہم نے واقعتاً اس مٹی تک پانی پہنچا دیا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اور باخدا عرض کر رہا ہوں، اس میں جو کوتاہی ہم کر رہے ہیں بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت مسلمہ، قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے. لہذا اس اجتماع سے اٹھیے تحیہ لے کر، یہ عزم مصمم لے کر کہ انشاءاللہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں حکمت کے ساتھ صحیح طبقات تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور عوام الناس تک بھی اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ کا شکر ہے اس کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ الحمدللہ تنظیم اسلامی کے رفقاء اور رفیقات بن رہے ہیں الحمدللہ. اگر اس میں شامل ہیں تو بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس میں مزید آگے بڑھنے کی اللہ پاک سے توفیق مانگیے. تیسرا درجہ، ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہیں اور خاص طور پر میڈیا میں کہ جو دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، وہ پلانٹڈ ہیں، وہ ہیں ہی اسی لیے کہ دین کی اپنی منمانی تشریح کر رہے ہیں. سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. لہذا ایسے لوگوں کے خلاف مجادلہ، ایسے لوگوں کے خلاف آرگومنٹ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور ان کے باطل نظریات کو باطل ثابت کرنے کے لیے ذہین طبقہ چاہیے. لہذا میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس تعلیمی نظام میں جو بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دوسری سطح کے ان تینوں مرحلوں پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا مرحلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا، جس کو یہاں اصطلاح میں کہا گیا اقامت دین. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس مرحلے کا جہاد اس وقت ہوگا کہ جب ابتدائی دو مرحلے کے مرحلے کو طے کر کے ایک منظم جماعت بنا دی گئی ہو. بغیر منظم جماعت کے قتال فی سبیل اللہ ممکن ہی نہیں. وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں، وہ فساد فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے. لہذا دو ابتدائی مرحلے طے کریں گے تو تیسرا مرحلہ آئے گا اقامت دین کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جو قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ میں کنورٹ ہو سکتا. الحمدللہ تنظیم اسلامی سطح پر جو دعوت کا کام کر رہی ہے اس کا اصل ہدف یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو. صرف ایک آئے سنا رہا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ کون ہیں. سورہ صف میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر، صفے باندھ کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند قتال کر رہے ہوں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان اپنے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مختصر سی رہنمائی لینی ہوگی، صرف یہ موضوع آگے آ جائے گا بہت تفصیل کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت الطیبہ میں، قتال کا مرحلہ کب آیا؟ پورے 13 برس مکی دور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرتے رہے. کون سا جہاد؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے جہاد کیجئے، جہادًا كَبِيرًا، بڑا جہاد. یہ بڑا جہاد، جہاد اکبر کیا ہے؟ یہ نظریات کی اصلاح، تطہیر، پیوریفیکیشن آف تھاٹ، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، یہ جہاد نہیں ہے؟ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے، سورہ فرقان، سورہ احزاب میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. لہذا تیسرے مرحلے کا جہاد، جس کو قتال فی سبیل اللہ اگر کہا جا رہا ہے، تو وہ دو ابتدائی مرحلے پر بیس کرتا. آج کے دور میں کئی مغالطے ہیں، ہم جیسے ہی جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں فوری طور پر ذہن میں کیا آتا ہے؟ عام پبلک میں، ہمارے تو الحمدللہ کسی حد تک بات واضح ہو گئی، میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا جو بھی کہیں، اس کے ذریعے ہر جہاد کے لفظ کو قتال فی سبیل اللہ سے موسوم کر دیا گیا، بس، جو آج کے دور کا سب سے بڑا مغالطہ، مس کنسپشن ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلط تصور کو بہت اچھی طرح واضح کر دیا۔ لیکن اب اس کا اگلا حصہ جو ہے آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا اس حوالے سے جو مغالطے ہیں وہ پہلے سن لیجئے، پھر اس کا میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مغالطہ تو یہی ہے کہ ہر لڑائی کو قتال فی سبیل اللہ کہہ دیا گیا، چاہے وہ اپنی قوم کے لیے ہو رہی ہو، بقا کے لیے ہو رہی ہو، ہر لڑائی اللہ کے راہ میں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جہاد حریت بھی ہوئے، جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جس کو قتال فی سبیل اللہ کہا جائے، جس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا غلبہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو۔ یہ وضاحت کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا الحمدللہ تنظیم اسلامی کے تحت دین کے غلبے کی جد و جہد کا آخری مرحلہ جو ہے، اس میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو اجتہاد ہے اس کے حوالے سے بات واضح کرنی ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے پورے دلیل کے ساتھ یہ بات پیش کی الحمدللہ کہ آج کا جو دور ہے، اس دور میں حکومت کے خلاف خاص طور پر تلوار اٹھانے کی بڑی کڑی شرائط ہیں جو علماء نے یا فقہاء نے رکھی ہیں۔ اگر وہ تمام تر شرائط پوری ہو رہی ہوں تو فبیہا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں، جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو غالب کریں، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ابتدائی جو شرائط یا جو کنڈیشن رکھی گئی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا گیا ہو۔ تلوار اٹھانے جا رہے ہیں، جنگ کرنے جا رہے ہیں، کیا ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 13 برس تک مکی دور کے دعوت کا کام کیا، حق و حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح کیا۔ کیا یہ شرط پوری ہو چکی ہے؟ اس کے لیے تمام تر ذرائع استعمال کیے جائیں، لیکن یہ شرط اتنی کڑی ہے، اتنی اہم ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ہم تلوار اٹھانے جا رہے ہیں، اگر قیامت کے دن وہ صرف ایک استغاثہ لے آئے کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چاہتے کیا ہیں، تو قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ ہونے کا اندیشہ۔ لہذا دعوت کا حق ادا کیا جائے، کوشش کی جائے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ صرف تلوار ان کے خلاف اٹھے کہ جو لاتوں کے بھوت ہیں، جس کو کہا گیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، ان لوگوں کے خلاف قتال کیا جائے جو باغی ہیں اسلام کے، دین کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور مسلمانوں پر خاص طور پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے۔ لہذا اس مرحلے میں ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے، ایک امیر کے تحت ڈسپلن کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے۔ یہ ہے وہ ابتدائی مرحلہ میرے بھائی، یہ ہے تقاضے ابتدائی، یہ سالانہ اجتماع ابتدائی تقاضے ادا کرنے کا عملی مظاہرہ۔ ویسے تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں، تنقید ہوتے تو تحدیث بھی کر دوں، یہ رفقا کی جو تربیت ہے نا، با خدا آپ کو پتا چلے گی حج کے موقع پر۔ آپ جائیے حج پر تو رفیق تنظیم الگ سے نمایاں ہوتا ہے، بالکل کہ یہ کسی جماعت کا ایک ڈسپلن ساتھی ہے کہ جو ان چیزوں میں شور نہیں کر رہا، کھانا ایسا ہے اور آرام گاہ ایسا ہے، با خدا فرق واضح پتہ چلتا۔ صرف تحدیث نعمتی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، 2 مرتبہ حج کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، 1 مرتبہ شدید سردی میں جنوری میں، اور پچھلے سال شدید گرمی میں۔ لیکن یہ جو تنظیم کی تربیت ہے الحمدللہ، یہ اتنی کام آئی کہ تحدیث نعمت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کر دی۔ یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں، عملی طور پر بتا رہا ہوں کہ ڈسپلن جب تک پورا نہیں ہوگا ہم کیسے قتال کے مرحلے طے کریں گے۔ قتال کے مرحلے طے کرنے یا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کال دینے کے لیے منظم جماعت چاہیے، اور تنظیم منظم یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بس آخری بات عرض کر دیتا ہوں بھائی، خدا کے واسطے اپنے اسروں کو منظم کیجئے، یہ ہے ہماری جڑ۔ ہماری بیک بون. اگر ہم اپنے اسرے میں بر وقت نہ آ سکیں تو ہم اللہ کی راہ میں قتال کے مرحلے میں نکل سکیں گے؟ ہمارا اسرا بے جان ہو تو ہم اگلا مرحلہ طے کر ہی نہیں سکتے. نمبر دو، اپنے اسرے کے تحت اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے اس میں اپنے حلقہ قرآنی کو منظم کیجئے، خود با مقصد شرکت کیجئے، اور اپنے احباب کو دوستوں کو اس حلقے میں لے کر آئیں تاکہ یہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچ سکے، وہ ہمارے لیے آگے ممد و معاون بن سکے. یہ ہے اصل میں قتال کے مرحلے کے حوالے سے ابتدائی کام، جو اگر ہم نہیں کر سکے خدا نہ خواستہ تو اگلے مرحلے کے بارے میں سوچے بھی نہیں. ابھی یہ ابتدائی دو مرحلے جو ہیں، اپنے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے عبادت رب، پوری زندگی اللہ کے بندہ بننے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا مرحلہ دعوت اللہ کا، بلاؤ اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اس میں اپنا تن من لگائیے. حضرت موسیٰ بن عمیر اپنے ذہن میں لائیے، آئیڈیل شخصیت جو المعلم بھی ہیں المجاہد بھی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو نہ صرف یہ کہ المعلم ہونے، المقری ہونے کا ایک عظیم منصب عطا فرمایا، مجاہد فی سبیل اللہ تھے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر جہاد اور قتال کے تمام تر مرحلے ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، بہت موضوع حساس بھی ہے، گمبھیر بھی، وقت نہیں ہے، اس پر آئندہ بھی گفتگو ہو سکے گی. آخر میں صرف شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور میری زبان سے اگر کوئی جذبات میں کوئی تلخ بات نکل گئی ہو تو آج اللہ سے دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی معاف فرما دے، آپ کے دین سے بھی معاف کر دے، اور صحیح بات اگر نکلی ہے تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
محترم عامر خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے وضاحت کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاد کا جو آخری مرحلہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یقینی طور پر وہ قتال کی سبیل اللہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں.
اور آج جو پاکستان میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یہاں پر اس کے لیے کیا نہ عمل ہوگا، یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، اور بانی محترم نے اس کو بہت واضح بھی کیا ہے. کل انشاءاللہ اختتامی خطاب کے اندر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہاں پر ہمیں آخری مرحلے میں قوت کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن کس شکل میں کرنا ہے. قوت کا استعمال لازماً ہوگا، لیکن اس کی شکل بدلی ہوئی ہوگی، اس کے اسباب بھی ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اس کی شکل کیا ہے وہ آپ سب پر واضح بھی ہے. بانی محترم نے اس کو خوب وضاحت سے بیان بھی فرمایا ہے. اور منہج انقلاب نبوی کے آخری حصے میں کہ آج پاکستان میں اللہ کے دین کے قیام کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور وہ بھی ہے، لہذا وہ ایک الگ حصہ ہے جو اس کے اندر شامل نہیں تھا. میں نے عرض کیا اس کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ ذہن کے اندر دو چیزیں جو ہے اس قسم کی نہ آ جائیں کہ کچھ غلط فہمی ہو اور لوگ کنفیوژن کا شکار ہو. لہذا اس کا یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ مجھے کل بیان کرنا ہے، اور تب بات مکمل ہوگی. صرف اس کی میں نے اس وقت وضاحت کی ہے. بہت شکریہ.